کی تلاوت فرما کر غلام حسین کاظمی مرحوم ابن مصطفی شاہ مرحوم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وإليه يرجعون. صلوات محمد وعلى آله. سورة آل عمران میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ کیا یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے بعد ہمارے بنائے ہوئے دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کی تلاش کر رہے ہیں؟ یہ نظر اٹھا کر زمین سے لے کر آسمانوں تک دیکھیں تو پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے چل رہا ہے. اور پھر یہ بات بھی یہ لوگ یاد رکھیں کہ سورج فنا ہو جائے گا، چاند فنا ہو جائیں گے، ستارے فنا ہو جائیں گے، گیلیکسیز فنا ہو جائیں گے، کاساس فنا ہو جائیں گے، درخت فنا ہو جائیں گے، جانور فنا ہو جائیں گے، مگر تم کو فنا ہونا نہیں ہے. ان میں سے کوئی پلٹ کر ہمارے پاس آنے والا نہیں ہے، صرف تم ہوگے جو پلٹ کر ہمارے پاس بھی آؤ گے. تو تمہارے پھنسنے کا بہت زیادہ چانس ہے. موضوع معلوم ہے آپ کو، ضرورت دین. یہ موضوع اصل میں سیمینار کا موضوع ہے، مجلسوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. بہرحال میں کوشش کروں گا، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، بس ایک مرتبہ اور عرض کر رہا ہوں، اب نہیں دوبارہ اس کو کہوں گا کبھی، کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ مجلسیں ایسی ہیں جو دنیا بھر میں سنی جاتی ہیں. اب ہر سطح فکری کے لوگ موجود ہیں، کچھ بےچارے سیدھے سادے لوگ ہیں، کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اب اس قسم کے آڈینس کو آدمی کس انداز سے خطاب کرے؟ میں نے اپنی مشکل بتائی تھی آپ کے سامنے، جو مجھ سے زیادہ فاضل لوگ ہیں وہ بے شک اس میں قابو رکھتے ہیں، لیکن میں جاہل انسان ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو موضوع آپ کو معلوم ہے کہ دین کی ضرورت، دا نیڈ آف ریلیجن. آج میں آپ کو بس اتنا سا بتا دوں کہ اگر میں کل کچھ نہیں بھی پڑھ سکا، پڑھ کر میں مر گیا، تو بھی آپ سمجھ لیں گے کہ دین کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ بات یہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ یہ معلوم کر لیں کہ دین کسے کہتے ہیں، دین لپٹی ہوئی پگڑیوں کا نام نہیں ہے، دین کو لمبی داڑھی اور اونچے پیجامے سے ناپا نہیں جا سکتا. دین کو جسارت ہے میری مگر واقعیت ہے, یہ ممبر یہاں پر حق کے علاوہ بات نہیں کہی جا سکتی. دین کو ایون ماتھے کے گھٹوں سے بھی نہیں ناپا جا سکتا. دین کو بغل میں کلاشن کوف سے بھی نہیں ناپا جا سکتا. دین کو مر جانے اور مار ڈالنے کے جذبے سے بھی نہیں پہچانا جا سکتا. اللہ نے انسان کو تین چیزیں ایسی دی ہیں کہ جو انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی, کسی کو نہیں دی. تین چیزیں ایسی دی ہیں انسان کو اللہ نے جو انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دی. پہلے ہے عقل جو ملاؤں کے علاوہ سب کو ملی. پہلے ہے عقل, ان کو بھی ملی, انہوں اس کو استعمال نہیں کیا. پہلے ہے عقل, انسان کے علاوہ عقل کسی کو نہیں ملی. دوسرے ہے علم اور نالج, یہ انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. آپ کہہ سکتے ہیں ملائکہ, ملائکہ کو معلومات ہے, علم نہیں ہے. علم کچھ اور شے ہے, معلومات کچھ اور شے ہے. عقل, علم اور روح, یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے علاوہ ایک ساتھ کسی کو نہیں ملے. دین کیا ہے؟ دین بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دین کا ہدف, دین کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر انسان میں عقل کامل ہو جائے, علم کا خزانہ آ جائے, روحانیت کی کمال پر پہنچ جائے. یہی ہے دین, یہی ہے عقل میں کمال, علم میں کمال, روحانیت میں کمال. عقل میں کمال نہیں ہوتا ہے تو آدمی یا اپنے لیے مصیبت بن جاتا ہے یا ساری دنیا کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. سب واقعات آپ کے سامنے ہیں. علم میں اگر انسان کو کمال حاصل نہیں ہے تو وہ اندھا ہے, اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا. میں تو سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں, نہ سیاسی تقریر نہ میرا منشا ہے کہ آپ سمجھے جو میں کر رہا ہوں. اور جب روح میں انسان کے کمال کے بجائے زوال آ جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کا امن سکون غارت ہو جاتا ہے. بس اب آپ سمجھیے جو میں کہہ رہا ہوں. اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں. عقل والا اپنے لیے مصیبت ہے, جاہل اپنے لیے مصیبت ہے. اور جب روح انسان کی بیمار ہو جاتی ہے یا زوال پذیر ہو جاتی ہے تو ایسے انسان چاہے ان کے پاس جتنی سائنس ہو, چاہے ان کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہو, جتنے وہ ذہین ہو, وہ پوری دنیا کے نیند کو اڑا دیتے ہیں اور پوری دنیا کے سکون کو غارت کر دیتے ہیں. تو اسلام کہتا ہے کہ انسانیت یہی ہے کہ تمہارے پاس عقل بھی ہو, تمہارے پاس علم بھی ہو, تمہارے پاس روحانی کمال بھی ہو. یہی ہے دین اور یہی ہے انسانیت. تو اگر انسان کو انسانیت کی ضرورت ہے تو انسان دین کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا. میرا سمجھ آپ نے؟ اب کل سے میں اصل موضوع پر آ جاؤں گا. یہ کوئی باتیں میں کہوں نہیں تو تک یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے سب میں مجھے صفائی بھی تو کرنا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. جب میں ایتھیسٹ لوگوں کی طرف سے ان کا کیس آپ کے سامنے پٹ اپ کروں گا, جو لامذہب افراد ہیں, جو ملحد افراد ہیں, ان کی طرف سے ان کا کیس پٹ اپ کروں گا کہ ہم دین کو کیوں نہیں مانتے, تو میں کامل دیانتداری سے ان کے مسئلے کو پیش کروں گا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں آپ ہی نہ سمجھے میں بھی بے دین ہو گیا بھائی. تو میں بے دین نہیں ہو جاؤں گا, لیکن جس دین کا میں ماننے والا ہوں اس دین نے مجھے یہ بتایا ہے کہ دشمن پر بھی الزام نہ لگاؤ, جو وہ کہے اسی کو کہو, اس کے بعد اس کے بارے میں جو تمہارے خیالات ہیں. یعنی آپ کو نیوز بنانے میں آزادی نہیں ہے, ویوز کے اظہار میں آزادی ہے. آپ ہماری میڈیا کا پرابلم یہ بھی کہ وہ نیوز بنانے میں آزاد ہو گئے, جس کی طرف چاہتے ہیں جو بات منسوخ کر کے پھٹ سے اخبار کے اندر چھاپ دیتے ہیں اور پھٹ سے ٹی وی کے اندر وہ آ جایا کرتا ہے اور سمجھ آتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون آدمی جو کہے گا ہمیں عقل کی ضرورت نہیں ہے, کون آدمی جو کہے گا ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے, کون آدمی ہے کہ جو کہے گا کہ ہمیں روحانی کمال کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ آج کے نوجوان پوری دنیا میں, اسلام کی بات تھوڑی میں کر رہا ہوں, تو دین کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں لوگ ایسے ریلیجن سے کیوں برگشتہ ہو گئے. عیسائی کرسچن کرسچینٹی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں, کیوں اس سے دور جا رہے ہیں. راجول کاظمی صاحب تشریف فرمائیے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, یہاں یہ لندن سے آئے, پوچھیے ان سے کہ جو چرچز ہیں اس وقت یورپ میں وہ بک رہے ہیں. آپ کو مسجد دیکھ سکتے ہیں, کوئی امام بارگاہ دیکھ سکتے ہیں, وہاں چرچز بک رہے ہیں. اس لیے کہ وہاں الو بول رہا ہے, وہاں کو ہے ہی نہیں, کوئی جاتا ہی نہیں وہاں, سوائے چند کچھ چرچز ایسے ہیں کہ جہاں اولڈ ہومز میں رہنے والے بڈھے عمرے کی ایک جگہ ان کو چاہیے ہوتی تو وہاں چلے جاتے ہیں. چرچز بک رہے ہیں, نوجوان بھاگ رہے ہیں. ابھی تو میں دین دھرم ریلیجن کی بات کر رہا ہوں, ہندوؤں کو دیکھ لیجیے, وہاں بھی حالت ہے, نوجوان نسل بھاگ رہی ہے. اسلام میں بھی کیفیت کچھ سے زیادہ مختلف نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو دل کی گہرائیوں سے اسلام پر یقین رکھتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو سوسائٹی کے پریشر سے, معاشرے کے دباؤ سے, تم اللہ پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے, شادی بیاہ ہمارا نہیں ہو پائے گا, وہ تو بھی کر دے گا, تو اسے بہتر کہتے لو کیا بات ہے. آپ ہر مذہب والا, ہر دین والا اپنے مذہب کو جو پڑھے لکھے افراد ہیں زیادہ تر, کوئی اس میں جنریشن نہیں کر رہا ہوں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ ایک شاعر نے کہا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے ہندو مت ہو, اور چاہے اسلام ہو, سب کو چھڑوایا ہے. کیا کہوں آپ, دیکھیے ایک بات میں پھر آپ سے اثر دوں, مجھے غلط نہ سمجھیے گا, میں یہ ان وجہوں میں یہ باتیں کیوں پڑھ رہا ہوں. کربلا کی جنگ ہوئی ہی اس لیے تھی کہ اصلی مسلمانوں کو نقلی مسلمانوں سے الگ کر دے, اس لیے تو کربلا کی جنگ اسی لیے ہوئی تھی کہ جو واقعی مسلمان ہیں, سچے مسلمان, پاک تینت, پاک سیرت, پاک کردار, رحیم کریم, ان مسلمانوں کو ان مسلمانوں سے الگ کر دے کہ جنہوں یہاں الحمدللہ جن کے داڑھیاں بھی ہیں, جن کے ماتھوں پر گھٹوں کے نشان بھی ہیں, مگر دو چیزوں کے پاس نہیں ہے, ایک دماغ میں عقل نہیں ہے, ایک دل میں رحم نہیں ہے, ان سے الگ کر دے, ان سے الگ کر دے. اس لیے یہ میں موضوع لے کے چل رہا ہوں. مجھے آپ پر اب ایک گھنٹے میں دیکھیے میں کیا کیا کروں, میں نعرے تک تو لگا نہیں دیتا بھائی, تو ایک دو منٹ اسی میں نکل جائیں گے, میں کروں کیا. تو میں نعروں کا معذلہ مخالف ہوں, لیکن ٹائم کی مصیبت آتی ہے میرے سامنے, گھڑی کی صورت آپ جانتے ہیں, ایک منٹ بھی میں کبھی مجلس میں ادھر ادھر نہیں ہوتا. تو اب مسئلہ یہ کربلا کی جنگ اسی لیے ہوئی تھی, تو میں علماء کے خلاف تھوڑی ہوں, شیعہ علماء ہو میں ان کی جوتے سے بھی کرتا ہوں, سنی علماء ہو میں ان کو سینے سے لگاتا ہوں, ہندی دھارمک ہندو دھارمک گرو ہو سچے, مجھے دوست ہیں, واقعی دوست ہیں میرے بھائی. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کون دین کی روح اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے اور کون دین کے نام کے اوپر اصول دین کو پامال کر رہا ہے, مسئلہ یہ ہے. بس میں وہی میرے مخاطب ہوں, کوئی آپ غلط نہ سمجھیے گا. اب آئیے ہم کرسچینٹی کو دیکھیں. کرسچن یہ میں حیثیت کر رہا ہوں, میں کبھی سب زبان نہیں استعمال کرتا, لیکن میں ان اسٹوپڈ لوگوں کو یہ بات سنا رہا ہوں جو ابھی بغدادی قاعدہ پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, بغدادی قاعدہ پڑھ رہے ہیں, مگر یہ قاعدہ وہ قلم و داماد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں, کلاشنکوف اور گنس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ان کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, ان کا برین واش کیا گیا ہے. وہ جسے جہاد سمجھ رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے, وہ جسے دین سمجھ رہے ہیں یہ دین نہیں ہے. میری بات سن لے, بعد میں چاہے مجھے بھی گولی مار لیں, نو پرابلم, مگر سنتے رہے کم سے میری بات, یہ سنیں گے نہیں. دیکھیے تاریخ میں سب سے بڑا سبق ہے, قرآن نے تاریخ کے واقعات کو اس لیے دہرایا ہے, ان فی ذلک عبرت للذین, اس سے سبق حاصل کرو تم, کہانیاں تھوڑی ہیں. اب کرسچینٹی کو آپ دیکھیے, کرسچینٹی میں کلیسا کی, چرچ کی, جس کو انگریزی میں پیپل تھیوکریسی کہتے ہیں, اس کی حکومت تھی, یعنی عیسائی ملاؤں کی حکومت تھی, سینکڑوں برس تک چلتی رہی. توجہ رکھیے گا, اب جب وہاں سے کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوا, کوپرنیکس پیدا ہوا, کوپرنیکس کا کوئی قصور نہیں تھا, اس نے بالکل ریسرچ کی, تحقیق کی, ابھی کوئی مذہبی بات تھوڑی اس میں گئی تھی, یہ تھوڑی کہا تھا خدا کے بیٹے نہیں ہے, وہ تو خود کرسچن تھا. اب آدمی جب ایک صحیح نتیجے تک پہنچا ہے تو کیسے وہ اس کو چھپائے گا, وہ باتیں نہیں تھی. وہ اس نے حضرت عیسیٰ کی شان معاذ اللہ توحید نہیں کی تھی, خدا کا انکار نہیں کیا تھا, وہ اپنے کرسچن کہتا تھا, میں کہتا تھا یہ آپ جو کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے اور زمین مرکز جہاں ہے اور سورج اور ستارے جتنے ہیں وہ سب اس زمین کے گرد گھوم رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. سورج کے گرد سارے سیارے بشمول زمین گھوم رہے ہیں, مار مار کے مار مار کے اس کا بھرتا بنا دیا. ابھی جو بچے بیٹھے ہیں کالج میں, اس کو سب جانتا ہوں میں, اس کو بھی لمبی رات ہے, میں کہاں سے پیش کروں. اس کے بعد ایک اور سائنٹسٹ پیدا ہوا غالباً 1543 میں, جس کا نام تھا برونو. برونو نے بھی یہی بات کہی کہ زمین بیچ میں نہیں ہے, زمین تو چھوٹا سا سیارہ ہے. اب وہ کیا کہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جسے جو پوپس تھے وہ کیا کہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر زمین گول ہوگی, دیکھیں ان کی عقل گول تھی بلہ, کہلے اگر زمین گول ہوگی تو ہمارا باپ جب آسمان سے اترے گا تو وہ ایک کسی جگہ پر آئے گا تو آدھی جگہ تو اس کی روشنی جائے گی, آدھی جگہ اس کی روشنی نہیں جائے گی. سمجھ رہے نا, کیا زمین گول ہے, جیسے سورج کی لائٹ یہاں پہنچی ادھر گہرا ہوتا ہے, تو کہا کہ اگر زمین گول ہوگی تو ہمارا باپ جب نور الہی بن کر آسمان سے اترے گا تو زمین کا آدھا حصہ تو کالا ہی رہے گا. تو چونکہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت پوری زمین کا منور ان کے عقیدے کے مطابق ضروری ہے, اس لیے زمین کا چپٹا ہونا ضروری ہے. اس کا نہیں ہے ایسا, آپ کو معلوم ہے 8 سال اس کو پریزن میں رکھا گیا, وہ معمولی پریزن تھوڑی, اتنی اذیتیں, اتنی سختیاں مار ڈالا بیچارے کو, اور 8 سال کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کورٹ کا, شرعی کورٹ کا, جیسے مار ڈالا جائے, اگر مار ڈالو پھانسی دے دو, تلوار سے گردن اڑا دو. جی پتا ہے آپ کو کیسے مارا گیا اس کو, ہزاروں کے مجمع میں اس کو لا کر پہلے اس کی زبان کو باندھا گیا کہ یہ منہ سے کچھ کہنے نہ پائے, اور اس کے بعد زندہ جلا دیا گیا. یہ حق گوئی کی سزا ملی. گھڑی کی صورت میں یہ نظر ہے, میں بات کی نظر نہیں کھیلنے دوں گا. گلیلیو اس کے بعد آیا, گلیلیو کا بھی یہی صحیح ہے, توبہ کر, وہ اپنا انجام دے گیا تھا. بہت دنوں تک اس کا تعظیم ہوتی رہی, اس نے اس میں جملہ کہا, لیکن ہم وہ ہیں تو جو ہم یہ نہیں دیکھتے کس نے کہا, ہم نہیں دیکھتے کیا کہا جو کل میں نے کہا تھا. دیکھیے جو بات گلیلیو نے کہی ہے اسے آپ گرہ میں باندھ لیجیے, سارے جتنے مسلمان ہیں سننی ہو یا شیعہ سب یہ ہمیں باندھ لیں. بڑی پیاری بات اس نے کہی, اس نے کہا مجھے ایک بات سمجھا دو, اللہ نے آنکھیں دی ہیں کاہے کے لیے, دیکھنے کے لیے. گلیلیو کہتا ہے کان دیے کاہے کے لیے؟ سننے کے لیے. زبان دیے کاہے کے لیے؟ بولنے کے لیے. اگر میں آنکھوں کو بند رکھوں زندگی بھر تو یہ صحیح ہوگا؟ اگر کانوں میں چیٹیاں پھونسے رہوں زندگی بھر تو یہ صحیح ہوگا؟ اگر منہ میں سیر ہوں زندگی بھر تو یہ صحیح ہوگا؟ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں اس نے دی ہیں تو خود بخود ان نعمتوں کا آنا مطالبہ رکھتا ہے کہ ہم کانوں کو بھی استعمال کریں, آنکھوں کو بھی استعمال کریں, ناک کو بھی استعمال کریں, منہ کو بھی استعمال کریں. مجھے اتنا بتا دو کلیسا والوں کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو یہ عقل دی ہے تو ہم کیا کریں؟ عقل کو بند کر دیں؟ اگر اس نے ہر شے دی ہے اس لیے کہ ہم اسے استعمال کریں تو عقل بھی اس نے اس لیے دی کہ ہم اسے استعمال کریں. بہت ستایا, بہت حیر دی, یہاں تک تو اس نے, اور پھر کیا کہوں, وہ بھی اس منزل پر شیعہ ہو گیا بےچارا, تقیہ کر لیا اس نے جانا بچانے کے لیے. کہاں بھائی جو میں کہتا ہوں وہ غلط ہے, جو آپ فرماتے ہیں وہ صحیح ہے, جو کچھ میں نے کہا ہے میں اسے توبہ کرتا ہوں. لیکن تاریخ تو پڑھیے, جہاں وہ توبہ کر رہا تھا وہاں زمین پر انگلی سے لکھتا جا رہا تھا کہ میری توبہ سورج کو زمین کے گرد پھرا نہ پائے گی. ایک بات. دوسری بات, جب کلیسا کے مظالم سے آگے بڑھے تو مارٹن لوتھر کنگ, اس نے ایک دوسرے فرقے کی بنیاد ڈالی پروٹیسٹنٹس کی, اور پھر انہوں نے ان کو کافر کہنا شروع کیا, اور ان کو کافر کہنا شروع کیا, اور پھر جنگ شروع ہوئی جو لمبے عرصے تک جاری رہی, جس میں ہزاروں لاکھوں آدمی مارے گئے. سننے سب ادرا سننی اوشیا, سب سن لیں, قاعدے والے بھی سن لیں, طالبان والے بھی سن لیں, آپ بھی سن لیں, سب سن لیں. تاریخ کو پڑھیے, یہ دو چیزیں آئیں, ایک فرقہ وارانہ تشدد, ایک سائنٹیفک فیکٹ سے ٹکراؤ. یہی دو چیزیں ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے آنے والی نسل نے کرسچینٹی کو چھوڑ دیا, کہ ہم اس دین سے وابستہ رہ کر کیا کریں کہ جو عقل اور علم کی دشمن ہے اور جو انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آپ گولیاں جتنی چاہے چلا لیں, جتنے لوگوں کو چاہے مار ڈالیں, لیکن قدرت کے اصول نہیں بدلتے ہیں. ہم دو چار مر جائیں گے تو کون سی ایسی بات ہو جائے گی؟ مجھے یہ اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہیں اس ملک میں اسلام کا بھی وہی حشر نہ ہو کہ جو کرسچینٹی کا یورپ میں ہوا, کہ نہ شیعہ رہ جائے نہ سنی رہ جائے, اور میں آپ نے اسلام ہی ختم ہو جائے. تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ظلم کبھی نہ کیجیے, اس لیے کہ ظلم کے لیے قرآن مجید کا صاف ارشاد ہے کہ ہم ہمیشہ برداشت کر سکتے ہیں مگر ظالم کو برداشت نہیں کر سکتے, اس کو ہم نہیں چھوڑتے, اس کا تخت ہم پلٹ کے رہتے ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ, کاش میری آواز دوسروں تک جائے اور جس خلوص سے میں کہہ رہا ہوں ساری تلخیوں کو بھلا کر میری بات ان کے دل میں اترے کہ وہ مستقبل کو دیکھیں, آج کو نہ دیکھیں. تو کرسچنز کو کرسچینٹی سے کس نے بھگایا؟ چرچ نے. اچھا, اب یہ 300 برس تک کانسپٹ چلتی رہی ہے چرچ اور سائنٹسٹ نے, نتیجہ کیا ہوا کہ چرچ ہارا, سائنس جیت گئی. پچھلے کے اسلام پہلے کہتا کہ دیکھو ہر ایک سے مقابلہ کرنا, کبھی علم سے مقابلہ نہ کرنا, علم کے مقابلے میں جو آئے گا ہار جائے گا. ہار گئے بولو, اب جہاں جہاں بھی علم ہو اس کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ اس سے حکومت تو چھین سکتا ہے لیکن وہ اپنی محتاجی ختم نہیں کر سکتا. سمجھ میں آتے ہیں؟ اب اکری باتیں کل کہوں گا, اس سے کچھ باتیں ہم رہ گئی. اب آئیے ہندو مذہب میں. ہندو مذہب میں کیا ہوا, میں نے گیتا کا اچھی طرح سے ادھیئن کیا کہ یہیں سے شدھ ہندی بولنا شروع کر دوں, ऐसी भाषा बोलो कि आप कुछ पल्ला ही न पड़े कि मैं क्या कह रहा हूं। हिंदी मैंने अच्छी तरह से गीता का अध्ययन किया है, हिंदू भी मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं। मैं हिंदुओं से निम्रता पूर्वक ये निवेदन करता हूं कि वो कृपा कर गीता में कहीं मूर्ति पूजा की इजाजत दिखा दें। मैं अपने हिंदू भाइयों को सीने से लगा के ये कहता हूं कि वो श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर बुत परस्ती की इजाजत दिखला दे। मुझे बुत परस्ती का मजाक उड़ाया गया है, बुतों को कंडम किया गया है, मगर ये बुत परस्ती क्यों आई? समझिए बात को, ये बुत परस्ती क्यों आई? इसलिए कि अगर बुत नहीं आएंगे तो महंतों की जेबें कैसे गर्म होंगी, लड्डू कहां से मिलेंगे, बर्फी कहां से मिलेगी, नजराने कहां से मिलेंगे? अब आप ही बताइए, अगर एक मैं हिंदुओं को माजना बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, खुद में ही टाइप करेंगे, खुद में ही टाइप करेंगे। अब बताइए एक मूर्ति ला के आते हैं, कैसे आदमी उसकी अजमत का कायल होगा? वो जो रखिएगा अभी मूर्ति आप क्या लेके आइए। इसलिए मूर्तियों की अजमत को कायल बनाने के लिए उनसे मौजज़ों का सुदूर लाजिम हो गया। मौजज़े हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। हिंदुस्तान जाके देखा कीजिए, अरे फुला मंदिर में फुला जी की मूर्ति रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब बेचारे सीधे साधे पुजारी खड़े हैं, कोई 100 रुपए ले खड़ा हुआ है, कोई 200 रुपए ले खड़ा हुआ, बेचारा माता जी ये पैसे ले लो, आंसू बता दो, रोना बंद कर दो, रोना बंद करो, रोना खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, 1 रुपए ले लो। और बात कह रहा हूँ, माशाल्लाह कराची का मजमा है, जहाँ नजराने होते हैं वहाँ नजर न आने वाले हाथ भी होते हैं। और मूर्ति बिचारी क्या करे, वो महान दुख भी वो रो रही वहां से। आप सबक ले लीजिए ऐसे, मैं मौजूदों का मुसलमान मुमकिन हो सकता है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सारे पैगंबरों को जाने दीजिए, हर पैगंबर ने मौजूदे दिखाए, मैं तहरी ने हमारे मौजूदे दिखाए, रसूल करीम ने मौजूदे दिखाए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जवाब दीजिए कि किसी नबी और किसी वली और किसी इमाम ने कोई मौजूदा दिखाने के बाद मौला अली ने मुर्दे को जिंदा किया? क्या कहने जिंदा किया? जिंदा किया किसी मौजूदे के बाद ना बता दे कि किसी मौजूदा दिखाने वाले को हमने ये मौजूदा दिखाया, ला गुल्लक में पैसे रखते हैं। आप बताइए एक मिसाल बता दीजिए किसी रसूल या किसी नबी या किसी इमाम या किसी वली की जिसने कोई मौजूदा दिखाने के बाद, जिसने कोई करामत दिखाने के बाद, जिसने कोई मुराद पूरी करने के बाद मुतालिबा किया हमने तुम्हारा काम कर दिया है? नहीं है, होशियार हो जाइए, अकल की बात कीजिए। सुना आपने सुना होगा, शायद मैं से कहीं अर्ज भी कर चुका होगा, अभी कुछ बरस पहले हिंदुस्तान में बिजली की लहर की तरह से पूरी दुनिया में सही बात नहीं बनती, मैं गलत बात फैलने की फौरन तो आता हूँ, मशहूर हो गया कि गणेश की मूर्तियां दूध किए जा रही है, गणेश की मूर्तियां दूध किए जा रही है, याद ना आपको पूरे मुसीबत में जान हो गए भाई, गणेश की मूर्तियां दूध की जा रही है, गणेश की मूर्तियां दूध की जा रही है, और लोगों को तो मौजूदों पर यकीन करने का वो शौक होता है। इस मिंबर की कसम खा कहता हूं कि मैंने खुद अखबार में तस्वीर देखी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो गया, आज एक हिंदू खड़ा है उसकी टोटी हवा में लहरा रही है, प्याला हाथ में लिए हुए गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने के लिए, पीछे पीछे एक दाढ़ी लहरा रही है, गोल टोपी पहने हुए, बिल्कुल उसी के पीछे वो भी आदत कहना लिए। उस दिन लखनऊ में दूध का भाव था 8 रुपए किलो, शाम होते होते भाव हो गया 80 रुपए किलो, बल्ला 80 रुपए किलो भाव हो गया दूध का, वो भी हाजी साहब के दूध का, जिसमें दूध कम होता पानी ज्यादा होता है, 80 रुपए किलो। वो भैया तो ये खरीद हो गई कि वो एक ही दिन में मौजूदा खत्म हो गया, وہ نہ ہمارے بچے تو بھوکے مر گئے تھے بھائی, ہم کہاں سے اتنا دودھ پلاتے مہنگا. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی مسلمان اسکالر کو یہ توفیق نہ ہوگی, یہ ہمت نہ ہوگی کہ اس ڈرامے کو سائنٹیفکلی ہاکس ثابت کر سکے. ہندو کھڑے ہوئے انہوں نے سال ہاکس کو تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. دیکھیے قرآن ایک دائمی اور ابدی کتاب ہے. میں سچ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ قرآن کی بات آیتیں ایسی تھیں اور میں اس پر ایمان ہی میرا, لیکن سمجھتا ہوں اب یہ آگے والی نسل سمجھے گی اس کو, وہ کچھ آیتیں اسے پلے نہیں پڑتی. کیا ہے آیتیں؟ آپ نے سنا ہوگا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جنہوں اس کو پیدا کیا ایسے کہ ہماری بات وہ یہیں تک پڑھتے ہیں, سب آگے کو پڑھتا ہی نہیں. میں بھی نہیں پڑھتا ڈر کے مارے کہ آپ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کیا. یہ آیتیں تسلسل ہیں, تین چار آیتیں اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اب یہ پورا سلسلہ ختم ہوا کہ ہم تم سے اپنی عبادت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کھلاؤ, ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں کچھ پلاؤ. کھلانے والے تو ہمیں, کھلانے والے تو ہمیں. ان اللہ هو الرزاق, وہ رزاق ہے, وہ تم سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں چاہتا. کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ کون مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کھانے پینے کے لیے چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ مگر جب یہ چمتکار ہوا تو اب مجھے توجہ ہوگی, او ہو, 1500 برس پہلے یہ بات اس لیے کہی گئی تھی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے خدا وہ ہوتے ہیں جو تمہارے بچوں کا دودھ پی جاتے ہیں. ہم وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے بچوں کا دودھ پیے, ہم تو رزاق ہیں. بچے کی ماں کی گود میں آنے سے پہلے اس کے چھاتی میں اس کا سلام کر دیا. تو یہاں کون بیوقوف بنا رہا ہے؟ آدمی آج بیوقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی گد بنی اسلام کی. اسلام میں کہیں سے کوئی کمزوری نہیں ہے. اعلی اصول دنیا اور آخرت کو سموئے ہوئے, مادیت اور روحانیت کو سمیٹے ہوئے اللہ کا بنایا ہوا دین. مگر یہ دین مولا کے ہاتھ سے نکل کر ملا کے ہاتھ میں آ گیا, نکال لیا گیا. میں بات تو سمیٹ رہا ہوں, سب میرے پاس نوٹس موجود ہیں یہیں, جس چیز پہ آپ کچھ ہو نکل لا کے آپ کو دکھا دوں گا. ان ملاؤں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا, ان مفتیوں نے مفت کے فتوے دے دے کر اسلام کی آبرو کو ڈبو دیا. جس دور کے فتوے پڑھو ایک مجلس پوری ہو جائے گی. جس زمانے کے فتوے کہیے پڑھ دو آپ کے سامنے, جس دور کے فتوے کہیے آپ کے سامنے کر دوں. میں کوئی پاکستان کے داخلی معاملات میں داخل کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک صاحب ہے, بزرگ ہے, محترم ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں نظام خلافت قائم ہونا چاہیے اور خود وہی نظام خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, مبارک ہو. تاریخ کو پڑھیے. میں انٹلیکچوئل مسلمانوں سے, چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی, میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ جس دن ایسے حضرات کے ذریعے سے اس ملک میں نظام خلافت آیا, اسی دن مملکت خدا داد پاکستان سے خدا چلا جائے گا, خالی داد رہ جائے گا. کتنا بتایا تو میں آپ کو, صرف داد رہ جائے گا, کھجاتے رہیے, خدا نکل جائے گا. جو خلافت لولی لنگڑی بچی ہوئی تھی اس کو مٹایا کس نے؟ ہم نے مٹایا, سائنٹسٹ نے مٹایا. تاریخ پڑھیے, ترکی میں تھی خلافت. سنیے فتوا, ارے فتووں کی صرف ریل گاڑی مال گاڑی جو ختم ہی نہیں ہو رہی کہیں کہیں. کیا شوق ہے فتوے دینے کا؟ کوئی مسئلہ آیا فتوا دیتا ہوں میں رسوا کرنے کے لیے اسلام کو قربت مل اللہ بلّہ عاجز ہو گیا بھائی ہم تو مصیبت میں جان بچی گئی. روز ہندوستان میں کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہیں بھائی, ہندو ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. اب دیکھیے ترکش بحری بیڑا پورے اس طرف کے علاقے میں سب سے زبردست تھا. سنیے یہ واقعہ, مگر جب یوروپ نے اسٹیم انجن ایجاد کر لیے پچھل گیا. اسٹیم انجن کیا؟ وہ تو بادمائی جہاز ہوتے تھے, یہ انجن چلتے ہیں اسٹیم سے, جس کو فارسی میں بخار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بخار کہا جاتا ہے. سلطان عبد الحمید نے یوروپ کے برابر آنے کے لیے کیا غلطی کی؟ تو اس نے بھی ویسے جہاز کھٹا کر تیار کرانا شروع کر دیے. علماء نے فتوا دیا کہ یہ جہاز بدعت ہے. آ گئی بدعت, پڑھ لیجیے تاریخ. آپ میں کوئی دنیا سنی میں جھوٹ بات تھوڑی کیا دیتا ہوں, سب پیپر حوالے موجود ہیں. یہ جہاز رسول کے زمانے میں نہیں تھے. ارے تم بھی تو نہیں تھے رسول کے زمانے میں, تم کہاں سے نکل آئے؟ تو تم خود ہی بدعت ہو. یہ جہاز جو ہے اسٹیم کے انجن کے یہ بدعت ہے. ارے حضور مان جائیے, خدا کے لیے مان جائیے, ہم نہیں لڑ پائیں گے یوروپ سے. یہ سنی تاریخ سے پڑھ رہا ہوں میں, شیعہ تاریخ نہیں ہے. مورس کہتا ہے کہ بہت خوشامد کی کسی صورت سے راضی ہوئے تو میں نے آپ سے کہا وہ اسٹیم چلتے اسٹیم کو ترکی اور پرشین دونوں میں بخار کہتے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ جہاز چلے, مگر اس کو پہلے بخاری شریف کا دم کیا جائے, بخاری شریف کا دم کیا جائے. تو انجینئر جو تھے ان کا, حضور یہ جہاز ہے یہ بخار سے چلیں گے, بخاری سے نہیں چلیں گے. ترکی کی تاریخ پڑھ رہا ہوں. پھر اب بہت لمبی بات ہے, سلطان سلیم بہت بیدار مخ تھا بادشاہ ترکی کا, بل کے دو خلافت ختم ہو گئی 1908 میں. اس لیے انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا کہ بھائی ہمارے پاس یہ پرانے ہتھیار ہیں, ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بلّہ میں یہ مسجد سامنے ہی ممبر ہے, سب میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کے سامنے, میں تو خود ہی چکرا گیا ہے کیا بھائی. تو اس نے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بندوقیں منگائی کہ جس میں سنگینیں لگی ہوئی تھیں. ان کا رسول اللہ کے زمانے میں سنگینیں لگی ہوئی, یہ بدعت ہے. یقین کریں گے آپ, سب حوالے میرے پاس موجود ہیں. اس کے بعد اس نے اپنی آرمی کو یونیفارم پر کریں پینٹ اور یونیفارم. تو ان کا یہ قرآن کا ٹائم گیا, قرآن کو چھوڑ دیا. اس لیے کہ اس شخص نے ہماری فوج کو وہ لباس پہنا دیا جو کافروں کا لباس ہے. عوام ایسے الو کی دم تھے کہ وہ علماء کے پیچھے ہو لیے, اور اس کے بعد وہ انقلاب آ گیا, اس کا تختہ پلٹ گیا. بعد کے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ بھیا اس کا مطلب کہ اسلام بدلتے ہوئے زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا, لہذا خلافت کو نام ضامن باندھا اور کمال کا تر کھڑا ہو گیا. تو خلافت آپ پر تھی تو آپ اسے سنبھال نہیں پائے بھائی صاحب, خلافت آپ پر تھی تو آپ اسے سنبھال نہیں پائے, اور خلافت قائم کرنے کی یہاں بات کر رہے ہیں. میں کسی چال میں کبھی کو گستاخی نہیں کرتا, لیکن قرآن کو وہ بھی قرآن کے عالم ہے بتانا چاہتا ہوں. آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ ہم کو حکومت دو, ہم کو حکومت دو تاکہ ہم نظام خلافت یہاں قائم کریں. دس از اگینسٹ قرآن, یہ قرآن کے خلاف ہے. رجوع فرمائیے گا, یہ قرآن کے خلاف ہے. ہمارے تو آیت کے خلاف جرمانی ہے وہ ہیں, ہم کوئی ہم سب تو سب اپنے مسلمان بھائیوں کی گفتگو کر رہے ہیں. قرآن میں کیا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, ہم تمہارے مطالبے پر خلافت نہیں دیتے, اپنے کو سچا مسلمان بناؤ تو یہ خلافت انعام کے طور پر تم کو ملے گی. پہلے معاشرے کو مسلمان بنائیے, ایماندار بنائیے, سچا مومن بنائیے تو اللہ انعام میں خلافت دے گا. یعنی کہ حکومت کا مطالبہ ہو خلافت کی پلیٹ دکھا کر, اور جب حکومت مل جائے تو خلافت گئی, حکومت پر قبضہ. تو میں سارے مسلمانوں کے جو انٹلیکچوئل تھے انہیں سے ساری بات کر رہا ہوں. اب فتوی میں کہا تھا سناؤ بھائی, کسی بہت 20 منٹ میرے پاس آئے گا تو وقت, اب فتوی سناؤں آپ کو, باتیں تو بہت تھیں, کیا سناؤ فتوی آپ کو, پڑھ کے اتار رہا ہوں. جیسے میں نے بھائی کو کہا تھا کہ مسلمان ملا علماء نہیں, رفیع عثمانی صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, جسٹ رفیع عثمانی صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, شبیر احمد عثمانی صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سب علماء ہیں. میں تو جو کچھ یہ لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جناب آپ انہیں سجا کے پوچھ لیں, سچے آدمی غلط بات نہیں کہیں گے. جب اینک ایجاد ہوئی ہے اینک, تو علماء کا یہ فتویٰ آیا کہ چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھتے میں تمہاری نظر براہ راست وہاں پر ہو جہاں پر تمہیں سجدہ کرنا ہے, اس لیے تم اگر نماز میں عینک لگاؤ گے تو تمہاری نظر عینک کے تال کے وسیلے سے وہاں تک جائے گی, اس لیے ہم ولارے میں آپ خدا نہیں کہیں کوئی ایک دب جٹا بھا نہیں رہا ہوں. تو چونکہ اینک کا وسیلہ آ گیا اور وسیلہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, چاہے اندھے ہو جائیں, چاہے اندھے ہو جائیں, کیا کہوں, اگر یہ ممبر نہ ہوتا تو میں تو خال ادھر کر دیتا, تو ممبر کی تو کیسے ہی ہوتی ہے. جب بیٹا نئی نئی ہاتھ کی رسٹ واچ ایجاد ہوئی ہے, علماء نے کیا فتویٰ دیا تھا پتا ہے آپ کو, چھپے رہے پتے, کہ چونکہ یہ کلائی کی گھڑی عورتوں کے کنگن سے مشابہ ہے اور اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرو جو عورتوں سے ملتا جلتا ہو, لہذا ہاتھ کی گھڑی کا پہننا حرام. اتنی قدرت سے ہے کہ حلق چھل گیا, حرام. کہتا تمہیں یہاں پر کچھ اگر ممبر نہ ہوتا, اگر یہی تشبہ کے معنی یہی ہے کہ جو چیزیں عورتوں سے ملتی جلتی ہوں ان سب کو کاٹ کے الگ کر دو تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا بھائی, اب کیا کہوں. اس کے بعد جب ریل ایجاد ہوئی تو ان کا ریل پر, لیکن ذمہ داری سے نفل نماز تو ہو سکتی ہے, فریضہ نماز نہیں پڑے گا. اس وقت ہوائی جہاز آ گیا تو گیا کیوں, اچھا دیکھا کہ ذریعے موجود ہے, کہا حضور نے یہ فرمایا ہے, جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ہمارے لیے سجدے کی جگہ زمین بنائی ہے, تو آپ ہوا میں ہیں آپ سجدہ نہیں کر سکتے, یہاں پر آپ نماز نہیں کر سکتے. ایک فتوی کا انبار لگا ہوا ہے. انہی فتووں میں ایک فتویٰ وہ بھی ہے کہ جس کا ہم ماتم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک ملا کا فتویٰ تھا کہ جس نے درہم و دینار قبول کرنے کے بعد قتل حسین کے فتوے کو مہر دیا, اس لیے میں بدکتا ہوں ان سے, اس لیے نہیں, جتنی مصیبتیں ہیں تو سب ان کی وجہ سے. پھر میں ایسا دوں, سنی اور شیعہ واقعی علماء اتنے بری ہیں بالکل نہیں, تمہیں جو مصیبتیں لا رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک فتویٰ سن لیجیے, ایک فتویٰ میں نے دیکھا, مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کی حیثیت دلیل دی ہے, کتنی پاک و پاکیزہ دلیل ہے. دیکھو اللہ ارحم الراحمین ہے کہ نہیں, قوم مسلمہ کا کہ نہیں ہے بھائی؟ ہاں اللہ ارحم الراحمین ہے. دیکھو اللہ ارحم الراحمین ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے یزید کا گناہ معاف کر دیا ہو, تو اب اللہ کو اس کا گناہ معاف کر چکا, اسے کہا نے فتوا نقل کیا تھا, کہ وہ اس کو تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے یزید کا گناہ معاف کر دیا ہو تو اس کا گناہ تو معاف ہو گیا. اب تم پر اس پر لعنت کر کے ایک ایسے آدمی کو جس کا گناہ معاف ہو چکا ہے ہمارا گناہگار بن رہے ہو. حضور اگر اللہ ایسا ہی ارحم الراحمین ہے تو وہ یزید کا گناہ معاف کر دے گا, تو ہم بھی گناہ لعنت کر کے اگر گناہگار ہوں گے بھی تو وہی ارحم الراحمین ہمارا بھی گناہ معاف کر لے گا. یہ ہے فتوے, فتو کی لائن ڈوری رہی ہے کہاں تک پڑھا چلا جاؤ میں. ان فتووں کو جب انٹیلیجنٹ لوگ دیکھتے ہیں ماتم کرتے ہیں. ابھی ہندوستان میں آپ نے یہاں بھی فتوا آیا ہوگا, عمرانہ کیس. عمرانہ ایک عورت تھی شادی شدہ, شوہر اس کا موجود تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے شوہر کے والد نے, باپ نے, یعنی عمرانہ کے خسر نے, سسرے نے, فادر اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ بدکاری کی. مولوی صاحب نے فتوا دے دیا کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے اب اس لڑکی کا نکاح اپنے شوہر سے ٹوٹ گیا. پہلا مسئلہ تو یہ ہے بھائی صاحب کہ ان اسٹوپڈ مفتی صاحب کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ فتویٰ دیا کہاں جاتا ہے. فتویٰ ایشوز پر دیا جاتا ہے, کیس پر نہیں دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فتویٰ مسئلے پر دیا جاتا ہے, قضیے پر تھوڑی دیا جاتا ہے. اب اسے مجھے شراب پینا آرام ہے, لال میں کہوں آرام, اور آپ کے پورا آدمی نے شراب پی تو میں فتویٰ دوں گا. فتویٰ کہ بھائی پہلے میں تحفظ کروں گا, یہ اب کیس ہو گیا, اس کے بعد میں فتویٰ دوں گا. اب میڈیا کے ایک تھرڈ پارٹی وہ وہاں پہنچوں گا, یہ ان کو فتویٰ دینے کی جلدی. اب یہ فتویٰ کیس ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو کیس ہے. پہلے اس کا انویسٹیگیٹ تو کیجیے کیسا رافی ہوا بھی کہ نہیں. اب بیوی میں میری آواز سنی, لیکن بھائی میں کیا کروں کہ ٹی وی پر جب اس سسرے کی صورت میں نے دیکھی, اس کا اتنا سا قد پچھے میں کر لے, آنکھیں ہلکوں کے اندر دھسی بھی, تو میں نے کہا بالکل یہی شبہ ہو رہا ہے کہ اس کے اپنے بچے بھی ہیں, اس کے کہ اپنے نہیں ہیں. بہت میرا دے گا کیا وہ میڈیا, اس کو لے گا کیا وہ قرآن کی آیت بھول گئے؟ فتویٰ قرآن کی آیت کے آگے چلے گا؟ اسلام دین عدل ہے. ارشاد ہوتا ہے لا تزرو وازرتم وزرا اخرا, ایک مجرم کے جرم کی سزا ایک دوسرے انسان کو نہیں دی جا سکتی. جرم کیا ہے خسر نے, نکاح ٹوٹ رہا ہے بیٹے کا, لوگ اور اسے کیا تعلق, اسے کیا خطا کی ہے؟ آج بھی ہندوستان میں اتنی رسوائی ہو رہی ہے ان فتووں کی وجہ سے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اسی لیے لوگ دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو حضور ہمیں دین کی ضرورت ہے, مولویوں کی ضرورت نہیں ہے, ان ملاؤں کی ہمیں ضرورت نہیں. یہ رہیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا. بہت وقت برا پڑ گیا ہے اسلام پر. اور ایسا ہی بلکہ اس سے ہزار درجے بدتر وقت پر کربلا کے میدان میں، کیونکہ وہاں یہودیوں سے جنگ نہیں ہو رہی تھی، کرسچن سے جنگ نہیں ہو رہی تھی، مورتی پوجا کرنے والوں سے جنگ نہیں ہو رہی تھی، بت پرستوں سے جنگ نہیں ہو رہی تھی، جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے ان سے جنگ ہو رہی تھی، جو محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے ان سے جنگ ہو رہی تھی، جو نماز پڑھ رہے تھے ان سے جنگ ہو رہی تھی، جن کے پاس سب کچھ تھا مگر انسانیت نہیں تھی. اور اسلام سے انسانیت کو نکال دیجئے کیونکہ اسلام حیوانیت کے علاوہ کچھ رہ نہیں جاتا. اسی لیے حسین کربلا کے میدان میں آئے. خدا اس مجمع کو سلامت رکھے، یہ ادا اسی طرح سے قائم اور برقرار رہے. حسین ایک چھوٹے سے لشکر کو لے کر چلے ایک وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی، جس کا ایک سرا سندھ میں تھا، دوسرا سرا اسپین میں تھا. اسے ٹکرانے کے لیے حسین چلے کیا بہتر آدمیوں کو لے کر بھائی، اور بہتر آدمی بھی، یہ بہتر کی تعداد بھی اس وقت پوری ہوتی ہے جب ایک چھ مہینے کے بچے کا گہوارہ میدان میں لا کے رکھ دیں. جب لشکر ہے بھائی، ایک طرف 86 برس کا بوڑھا ہے، ایک طرف 32 برس کا نوجوان ہے، 18 برس کا بچہ ہی بچہ آ جائے گا، 12 برس کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، کتنی ڈسپیرٹی ہے. مگر اتنے اور پھر کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی بنی اسد کا ہے، کوئی بنی اسد کا ہے. مگر مجھے فرمائیے گا ان انصار حسین کے مقصدوں کو پہچانے آپ. آج مجھے ایک ناشتے کا ذکر کرنا ہے. بڑے سے بڑا انسان ہوں، مستحد وقت ہو، ماشاء اللہ انسان سمجھتے ہو، مستحد وقت ہو، یہاں سے گزر رہا ہو، یہ سامنے کی زمین جائے، اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب پاک زمین کے نزدیک سے پاک ہے نا، ایک مستحد کی چوٹ لگ گئی اور خون گرا زمین کے اوپر، وہ زمین پاک رہے گی نجس ہو جائے گی؟ جہاں خون گرے گا زمین نجس ہو جائے گی. لیکن اصحاب حسین کے مرتبے کو آپ سمجھیں کہ جہاں پر ان کا خون گرا، ایک معصوم امام کیا کہتا ہے، طبتم وطابت الارض التی انتم فیہا دفنتم. خون پاک زمین کو نجس کر دیتا ہے، ان کا خون وہ ہے کہ جس نے زمین کو پاک و پاکیزہ بنا دیا. اور میں کیا کہوں، وقت ختم ہو گیا ہے. عربی زبان میں دو لفظ آتی ہیں، ایک طیب ایک طاہر. طیب کے معنی کچھ اور ہیں، طاہر کے معنی کچھ اور ہے. طیب بھی پاک کو کہتے ہیں اور طاہر بھی پاک کو کہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر طاہر کے کھانے کی بھی اجازت ہو، مگر طیب وہ پاک ہوتا ہے کہ جس کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے. قل احل لکم الطیبات، قرآن مجید میں. اسی لیے ہم پاک سے پکاتے ہیں، تھوڑی سی ہلکی سی بنا، کیونکہ یہ طیب ہے، خالی طاہر نہیں. آج آپ کو حسین کے ایک دوست کا حال سننا ہے، جس دوست کے بچپنے کا عالم یہ ملتا ہے کہ زمانے رسول میں صحابہ نے دیکھا کہ آگے آگے نواس رسول جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے لگ بھگ اسی عمر کا ایک بچہ دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے. جہاں جہاں حسین پاؤں رکھتے ہیں وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر آنکھوں سے، سمجھ گیا کون ہے؟ حبیب بیٹھے میں، حبیب کوفے میں. میں شاید وقت تنگی کی وجہ شہادت کالمی پیش کر سکوں گا. بیٹھے میں کتنے میں کسی نے دفر باب کیا، کہا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغمبر خاطب. اٹھے، خط لے کر آئے، لفافے پر لکھا ہوا تھا، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ خط ہے حسین کا ایک انتہائی فہیم انسان حبیب کی طرف. سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا، پڑھا. حسین تیرے فرماتے ہیں، ہم کو پہچانتے ہو، ہمارے مرتبے کو جانتے ہو، ہمیں نانا کی امت نے گھیر لیا ہے، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آ جاؤ. اور تیرے چہرے کا رنگ اڑتا گیا. بیوی نے پوچھا، کیا ہے بھائی، کس کا خط ہے؟ کہا فرزند رسول حسین کا خط ہے. فرزند رسول کا خط ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا مدد کو بلایا ہے. کہا بھی تمہارا ارادہ کیا؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. تاریخ کو تو نقل بیان آتا ہے, جملے تھوڑی آتے ہیں. یہ نے کہا ہائے 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 کیا 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 رسول کا نواسا فاطمہ کا لایا علی کا بیٹا تم کو مدد کے لیے پکارے اور تم کو میں جاؤں کہ جاؤ. اچھا چیٹا کی طرف سے کھڑی ہو گئی. تھوڑے دیر بعد اپنی چادر اٹھائی, کہا یہ چادر اوڑھ کے بیٹھو میں جا رہی ہوں. کہ مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. غلام کو بلایا, غلام سے کہا گھوڑا لے کے فلاں منزل پہ چلا جا, میں راستوں سے ہوتا ہوا بچتا ہوا رات کو آ رہا ہوں. غلام وہاں پہنچ گیا ہے کھیت میں, یہ گلیوں سے ادھر ادھر بچتے ہوئے لشکر ابن زیاد سے, اور وہاں پہنچے تو ان کا بیان یہ کہ میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا رو رہا ہے, اس کے سامنے دانا رکھا ہوا ہے وہ کھا نہیں رہا ہے, اس کے سامنے پانی رکھا ہے وہ پی نہیں رہا ہے, اور غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ رو نہیں رو نہیں رو نہیں, اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہوں. تو آدمی کہا مولا آپ پر کیا وقت آ گیا ہے, کیا وقت آ گیا ہے؟ مسلمان سنے تاریخ کو پڑھے, گھوڑا جانور ہے انسان نہیں ہے, مگر وہ حسین کی مصیبت پر رو رہا ہے. تو آپ اگر کوئی مصیبت ہے حسین پر نہ روئے تو وہ جانوروں سے بدتر ہے. بس حسین سوار ہوئے, حبیب سوار ہوئے, غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کیا تو مجھے آزادی گوارا نہیں ہے, میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ. دونوں چلے صبح عاشور بس لڑداروں. حسین نے دور سے دیکھا کوفے کی طرف سے خاک اڑی, کہا میرے صاحب کھڑے ہو جاؤ میرا چاہنے والا آ رہا ہے. بس دارو کھڑے ہو جاؤ میرا چاہنے والا آ رہا ہے. آئے لشکر حسینی میں اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی, خوشی کے نعرے لگنے لگے. زینب نے فضلہ کو بلایا, میں نے کہا میں شہادت نہیں حاصل کروں گا. زینب نے فضلہ کو بلایا, کافی فضلہ صبح سے تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میرے دشمنوں کے لشکر کو لشکر آ رہے تھے, یہ میرے بھائی کے سپاہی کا ہے کہ خوشی منا رہے ہیں, جا کے دیکھ. فضلہ ادھر خیمہ تک آ کر واقعی وہ دیکھا, پلٹ کر گئی, کہا کہ شہزادی آپ کے لشکر کے سپاہی اس لیے خوشی منا رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے آپ کے بھائی کی نصرت کے لیے. زینب نے فرمایا, اب دیکھیے مجلس ختم ہو رہی ہے, کچھ میں کہوں کچھ آپ سوچیں. زینب نے فرمایا کہ فضا میں تو خیمے کے در تک نہیں جا سکتی. کیا کہہ رہی ہے نا؟ میں خیمے کے در تک نہیں جا سکتی, تو خیمے کے در تک چلی جا اور جانے کے بعد حبیب سے میرا شکریہ ادا کر, اور شکریہ ادا کرنے کے بعد میرا سلام. فضا خیمے کے در پر آئی, حبیب کو پکارا, حبیب قریب آؤ. کہا حبیب علی کی بیٹی فاطمہ کی جائی تمہیں سلام کہلوا رہی ہے. اداؤ تاریخ بتاتی ہے کہ میں سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کربلا کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کی. ارے میرا تو یہ مرتبہ کہ علی کی بیٹی مجھے سلام کہلوائے. بس اداروں مجھے ختم ہو گئی, شاید کہانی پر سکتا وقت نہیں ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک معصومہ نے, ایک مظلومہ نے اپنے ایک بھائی کے چاہنے والے کو سلام کہلوایا تو اس پر کیا اثر ہوا؟ کہ وہ زمین پر بیٹھ گیا, زمین پر بیٹھنے بعد خاک اڑا اٹھا کے اپنے سروں پر ڈالنا شروع کی اور کہا میری یہ منزل, اب ایک سلام میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. وہ سلام کس کا ہے؟ عصر کی ساعتیں قریب آ رہی ہیں, زہر کا وقت ختم ہو چکا ہے, حسین اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں کہ جہاں سید سجاد بچ کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. آگے بڑھ کر فقیر شانہ ہے نا, بیٹا آنکھ کھولو آنکھ کھولو آنکھ کھولو. سید سجاد نے آنکھ کھولی, دیکھا کوئی انسان سامنے کھڑا ہوا ہے. کہا پھوپھی یہ کون ہے؟ پھوپھی یہ کون ہے؟
کہا بیٹا تم نے نہیں پہچانا یہ تمہارا بابا، ارے یہ میرا بابا ہے، اتنا زخمی، اتنے تیر لگے تھے میرے بابا عباس کو، کیا ہو گیا علی اکبر کو، کیا ہو گیا آپ کو نہیں بچایا کسی نے؟ کہا بیٹا کسی کو نہ پوچھو، سب موت کے نیند سو رہے ہیں، ابھی 6 مہینے کے بچے کو دفن کر کے آ رہا ہوں، بیٹا میں بھی شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں، وقت نہیں رہ گیا ہے، میں اب تک فقط لاشیں گلے لگا کر رہا ہوں، اب آپ تم کو بھی گلے لگا لوں۔ بیمار بیٹے کو گلے سے لگایا، سن لیجیے میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ زینب نے سلام کہلوایا حبیب کو، تو حبیب نے خاک اڑا اڑا کر کے سینے پر اپنے سر سینے پر ڈالنا شروع کی۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ گلے سے لگایا کہا بیٹا جا رہا ہوں شہید ہونے کے لیے، دیکھو مصیبتیں پڑے صبر کرنا، ہتھکڑیاں پہنائی جائیں صبر کرنا، بیڑیاں پہنائی جائیں صبر کرنا، تازیانے لگے صبر کرنا، خوبی سر پر رہنا اور صبر کرنا، کسی منزل پر امت کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ اور بیٹا آخری وصیت یہ ہے کہ سال بھر کے بعد جب قید خانے شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، کہنا کہ دوستوں شرط محبت ہے جب کبھی پانی کی نا ہماری